وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِأَلْ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ الْحِكَايَةَ عَنِ الْجِنْسِ نَفْسِهِ نَحْوُ الْإِنسَانُ حَيْوَانٌ نَاطِقٌ وَتُسَمَّى الْجِنْسِيَّةً أَوِ الْحِكَايَةَ عَنْ مَعْهُودٍ مِّنْ أَفْرَادِ الْجِنْسِ. بھئی تعریف اور تنکیر کے نکات بیان ہو رہے ہیں. یہ باب تھا کس بارے میں؟ تعریف اور تنکیر کے بارے میں ہے یہ باب, اور کہ کس مقام پر معرفہ لایا جائے گا اور کس مقام پر نکرہ لایا جائے گا اور ان کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے مصنف نے معرفہ لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ ذکر کرنا شروع کیے, اور معرفہ چونکہ کئی قسم پر ہے تو لہذا باری باری سب کو الگ الگ بیان کرتے جا رہے ہیں اور بتلاتے جا رہے ہیں کہ اس معرفہ کے لانے میں کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں اور اس معرفہ کے لانے میں کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں. جی, تو آج ہم معرف باللام کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی رجلن یہ ہے نکرہ اور اس پر الف لام آ گیا الرجل, تو یہ کیا ہوا؟ معرف باللام بھائی, یعنی الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ بنایا گیا ہے. تو یہ جو معرف باللام ہوتا ہے اس کو کیوں لایا جاتا ہے, اس کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں, اس کو کس مقام پر لایا جاتا ہے وہ اب ذکر کریں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو معرف باللام کو لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں اب وہ بیان کریں گے. بھائی یہاں پر بھائی یاد رکھیے الف لام جو ہے یہ دو قسم پر ہے. بھائی ایک الف لام اسمی کہلاتا ہے اور ایک الف لام حرفی ہے. بھائی ایک الف لام کیا ہے؟ ایک الف لام اسمی ہے, اسم کی طرف منسوب, یعنی اسم والا الف لام اسمی, یعنی الف لام اسم والا یعنی اسم ہے یہ. اور ایک الف لام حرفی ہے بھائی, یعنی حرف کی طرف منسوب, بھائی حرف والا یعنی جو حرف ہے بھائی خود. تو یہ الف لام دو قسم پر ہے. الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہوتا ہے. الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہوتا ہے. بھئی اسم فاعل ہوتا ہے اسم فاعل, ایک ہے فاعل, دونوں میں فرق جانتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح ایک ہوتا ہے اسم مفعول اور ایک ہوتا ہے مفعول, دونوں میں فرق جانتے ہیں؟ بھئی دیکھیے اسم فاعل, اسم فاعل اس مخصوص صیغے کا نام ہے جو آپ نے علم صرف میں پڑھا ہے. ضرب یضرب ضربا فہو ضارب, یہ ضارب کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. اور اسی طرح گردان میں آپ نے پڑھا ہے آگے پھر وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب, یہ مضروب یہ اسم مفعول ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا اسم فاعل اور اسم مفعول یہ وہ جو گردان میں مخصوص صیغے آپ نے پڑھے ہیں ان کو کہتے ہیں. تو اسم فاعل کے کئی اوزان آپ نے پڑھے ہیں, فاعل جیسے ضارب ابھی آیا, اسی طرح مکرم مستخرج مکرم, یہ سارے کیا ہیں؟ اسم فاعل ہیں بھائی. اور اسم مفعول جو گردان میں جو آپ نے مخصوص وزن پڑھے ہیں اسم مفعول کے, جیسے مضروب ممنوع مفتوح, اسی طرح مکرم مستخرج مکرم, یہ سارے کیا ہیں؟ اسم مفعول. یہ تو تھے اسم فاعل اور اسم مفعول, جبکہ ایک ہوتا ہے فاعل اور اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول. فاعل اس کو کہتے ہیں جس کو فعل یا شبہ فعل رفع دے. ضرب زید, ضرب فعل زید مرفوع لفظا اس کا فاعل, یہ زید کو رفع کس نے دیا؟ ضرب نے. کس نے؟ ضرب نے. اسی طرح زید ضارب, اس کی کیا ترکیب کرتے تھے؟ زید مرفوع لفظاً مبتدا، ضارب صیغہ اسم فاعل، اور اسم فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے، پہلے بیان ہو چکا فاعل چاہیے بھائی، آگے کوئی فاعل والا لفظ تو ہے نہیں، تو اسی کے اندر کیا کریں گے ضمیر نکال لیں گے، کیونکہ فاعل تو ضرور اس کے لیے چاہیے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، وہ کیا ہے اس کا فاعل ہے، تو یہ ہوا ضمیر کو رفع کس نے دیا، ضاربن نے، اسی طرح ضاربا زیدن، یہاں زیدن کو رفع کس نے دیا، ضاربا نے، تو یہ ہے فاعل بھائی، یہ زیدن یہ فاعل ہے ضاربا کے لیے، یہ ہوا جو ضمیر تھی یہ فاعل ہے ضاربن کے لیے، معلوم ہوا فعل بھی رفع دیتا ہے، اس میں فاعل بھی کیا کرتا ہے رفع دیتا ہے بھائی، یہ کیا کرتا ہے رفع دیتا ہے، تو فاعل کسے کہتے ہیں، جسے فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے وہ ہے فاعل، ضربہ زیدن میں زیدن کیا ہے فاعل، زیدن ضاربن، یہاں ضاربن کے اندر ہوا ضمیر کیا ہے فاعل، تو دیکھا اسم فاعل اور فاعل میں فرق سمجھ میں آ گیا، اسم فاعل کسے کہتے ہیں، وہ مخصوص صیغہ ہے، وہ مخصوص وزن کا نام ہے، جو کس میں پڑھا آپ نے گردانوں میں، ضاربن فاتحن مانعن مکرمن وغیرہ بھائی، اور فاعل کس کا نام ہے، جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع، توجہ ہے سبق کی طرف، اس میں فاعل کس کا نام ہے، وہ جو مخصوص صیغے ہیں گردان میں آپ نے پڑھے، اور فاعل کسے کہتے ہیں، جسے فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے وہ ہے فاعل، اسی طرح ہے ایک مفعول اور ایک ہے اسم مفعول، مفعول تو وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے، ضاربا زیدن عمرن، یہ عمرن کو نصب کس نے دیا، ضاربا نے، ضاربا نے، صورت سمجھ میں آ گئی، تو معلوم ہو یہ عمرن مفعول ہے، اور ایک ہوتا ہے اسم مفعول، اسم مفعول وہ گردان کے اندر جو مخصوص صیغہ آپ نے پڑھا، مضروب مفتوح ممنوع مکرم مستخرج مکرم وغیرہ بھائی، تو معلوم ہوا اسم مفعول وہ کس کا نام ہے، اس مخصوص صیغے کا نام ہے، اور مفعول کس کا نام ہے، جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دیتا ہے، فرق سمجھ میں آ گیا، تو میں ذکر کر رہا تھا الاسلام کی قسمیں بھائی، میں نے بتایا الاسلام دو قسم پر ہے، ایک الاسلام اسمی ہے، ایک الاسلام حرفی ہے، الاسلام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل یا اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہو، معلوم ہوا الضارب، ضارب کون سا صیغہ ہے اس میں، اس پر الاسلام آیا الضارب، تو دیکھیے یہ الاسلام کون سا ہے، اسمی ہے یا حرفی ہے، اسمی ہے، کیونکہ اس میں فاعل کے صیغے پر جو الاسلام آئے وہ کیا ہوتا ہے الاسلام اسمی، اسی طرح میں کہتا ہوں المضروب، یہ الاسلام کس پر داخل ہوا، مضروب پر، اور مضروب کیا ہے اسم مفعول، اور اسم مفعول کے صیغے پر جو الاسلام آئے وہ کیا ہوتا ہے وہ اسمی ہوتا ہے، معلوم ہوا الضارب پر جو الاسلام آیا وہ بھی الاسلام اسمی، المضروب پر جو الاسلام آیا یہ بھی کیا ہے الاسلام اسمی ہے، یاد رکھیے اس کو اسمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ حرف جیسی صورت ہے لیکن دراصل یہ اسم ہے، یہ اسم موصول ہے، یہ کیا ہے اسم موصول، یہ الضارب میں جو الاسلام آیا یہ بمانے الذی کے ہے، اسی طرح المضروب میں جو الاسلام آیا وہ بھی الذی کے معنی میں ہے بھائی، تو یہ دراصل کیا ہے اسم ہے، حرف ہے ہی نہیں، یہ اس میں موصول ہے، اسم کی اقسام میں اس میں موصول پڑا ہے یعنی نحو کے اندر آپ نے، تو یہ بھی اسم ہے باقاعدہ بھائی، کیا ہے اسم ہے، تو یہ اس میں موصول ہے، البتہ آیا الف لام کی شکل میں، تو دراصل ہے یہ اسم بھائی، اور آپ نے پڑھا ہے اس میں موصول جب بھی استعمال ہوتا ہے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، موصول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے صلہ، اور صلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے جملہ، مفرد نہیں پورا جملہ چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں موصول میں اتنا زیادہ ابہام ہوتا ہے، اس کے صرف الذی کہیں کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون مراد ہے اس سے، آگے پورا ایک جملہ چاہیے جو اس کے ابہام کو دور کر دے، کیونکہ الذی کا کیا معنی؟ وہ جو کہ، وہ جو کہ، اب آپ سارا دن بھی وہ جو کہ کہتے رہیں کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ کس کی بات کر رہا ہے بھائی، کون مراد ہے؟ ہاں جب آگے آپ پورا جملہ کہہ دیں گے، وہ جو کہ کل آپ کے پاس آیا تھا، اب اس کو سمجھ میں آ گئی بات کہ معلوم ہوا کہ اس فلاں آدمی کی بات ہو رہی ہے بھائی. تو اس میں موصول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ صلہ، اور صلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی از ضارب میں الف لام اسمی ہے اور یہ ضارب اس کا صلہ ہے، ضارب کیا ہے؟ اس کا صلہ ہے. المضروب میں الف لام اسمی ہے اور مضروب یہ مفعول کا صیغہ جو ہے، اس میں مفعول کا صیغہ، یہ اس کا صلہ ہے. اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ موصول کا صلہ تو ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، یہ تو ضارب اور مضروب یہ تو صرف کیا ہیں؟ مفرد ہیں، جملہ نہیں. حالانکہ صلہ ہمیشہ کیا چاہیے؟ جملہ. جواب یہ کہ یہ اس میں موصول چونکہ الف لام کی صورت اختیار کر لی، اس نے کس کی صورت؟ یہ الف لام کی صورت میں آیا ہے، یہ اس میں موصول، اور الف لام تو ہمیشہ مفرد پر داخل ہوتا ہے، کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے، پورے جملے پر داخل نہیں ہوتا. اس لیے اس کے صلے کو، اس کا صلہ دراصل جملہ تھا. کیا تھا؟ جملہ تھا، لیکن ہم نے بھی اس کو پھر مفرد والی صورت دے دی. کون سی صورت دے دی؟ یعنی یہ ضاربن اصل میں یضربو تھا. کیا تھا؟ تو الضارب یہ بمانہ ہے الذی یضربو کے، الذی یضربو وہ شخص جو پٹائی کرتا ہے، وہ جو پٹائی کرتا ہے. تو دیکھو الذی اس میں موصول، یضربو فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ، جملہ ہو کر یہ صلہ، موصول اپنے صلے سے پھر مل کر جو بھی بنے گا جملے کے اندر، چاہے مبتدا بنے چاہے خبر بنے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو الضارب اصل میں کیا تھا؟ الذی یضربو. پھر کیا کیا گیا؟ الذی کو کون سی صورت دی گئی؟ الف لام والی. اور جب الف لام والی صورت دے دی گئی، یہ اب الف لام تو یضربو پر داخل نہیں ہو سکتا، جملے پر داخل نہیں ہو سکتا، تو یضربو کو بھی کون سی صورت دے دی؟ ضارب والی صورت دے دی. تو کیا بن گیا؟ الضارب. معلوم ہوا الضارب کس معنی میں ہے؟ الذی یضربو کے معنی میں. اسی طرح المضروب بھائی یہ اصل میں تھا الذی یضربو، وہ جس کی پٹائی کی جاتی ہے. پھر کیا کیا گیا؟ الذی کو کون سی صورت دے دی گئی؟ الف لام والی. اور الف لام تو داخل ہوتا ہے مفرد لفظ پر، جملے پر نہیں، تو یضربو کو بھی کون سی صورت دے دی گئی؟ مضروب ان والی صورت دے دی. تو کیا بن گیا؟ المضروب. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا الضارب کس معنی میں؟ الذی یضربو. اور المضروب کس معنی میں؟ الذی یضربو کے معنی میں. تو یہ ہے الف لام اسمی. بھائی اتنا آپ کو پتا چل گیا اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر. جو الف لام ہوتا ہے یہ دراصل اسم موصول ہے، یہ حرف ہے ہی نہیں، اور یہ الف لام اسمی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اسمی. اور یہ کسی لفظ کو معرفہ نہیں بناتا، یہ خود ہی معرفہ ہے، کیونکہ اسم موصول ہے نا، اور اسم موصول کس کی قسم ہے؟ معرفہ کی. چھ سات قسمیں اسی بات کے شروع میں بیان کی تھی کہ معرفہ کیا ہے، ضمیر بھی معرفہ اور اس میں اشارہ بھی معرفہ اور علم بھی معرفہ اور اسی طرح اس میں موصول، تو یہ خود ہی معرفہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ خود ہی معرفہ ہوتا ہے. جبکہ دوسرا الف لام حرفی ہے بھائی، حرفی. الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے. رجل نکرہ تھا، اس پر الف لام آیا الرجل، تو اس نے الرجل کو کیا بنا دیا؟ معرفہ بنا دیا. یہ الف لام حرفی ہے. کیا ہے؟ اچھا اب آپ مجھے بتائیے القلم، القلم یہ الف لام اسمی ہے یا حرفی ہے؟ حرفی ہے. کیسے آپ کو پتا چلا؟ ہاں کیونکہ قلم یہ تو اس میں فاعل کا صیغہ تو نہیں ہے، یہ اس میں مفعول کا صیغہ تو نہیں ہے جس پر الف لام آیا. ہاں اگر یہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کا صیغہ ہوتا تو اس پر جو الف لام داخل ہوتا وہ کون سا ہوتا؟ الف لام اسمی. لیکن یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول نہیں، تو معلوم ہوا اس پر الف لام جو آیا وہ اسمی بھی نہیں بلکہ کیا ہے؟ حرفی ہے بھائی. تو یہ الف لام حرفی ہے، اس طرح پہچانیں گے اس کو بھائی. اور یہ الف لام حرفی اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے. اور اس کی بہترین تعبیر بھی یاد رکھیے کہ یہ جو الف لام حرفی ہوتا ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا بھائی، الف لام حرفی کی جو تعریف میں نے کی کہ اس کے ذریعے کسی اسم کو کیا کیا جاتا ہے؟ معرفہ بنایا جاتا ہے. اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا. کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا. پھر یاد رکھیے الف لام حرفی جو ہے یہ چار قسم پر ہے. یہ آگے کتاب میں بھی بیان کریں گے، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی نحو کے اندر الف لام کی قسمیں. الف لام جنسی ہے، الف لام استغراقی ہے، الف لام عہد خارجی ہے، اور الف لام عہد ذہنی ہے. کتنی قسمیں الف لام حرفی کی؟ چار. الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، اور الف لام عہد ذہنی. بھائی دیکھیے، آپ ابھی تک آپ نے شاید رٹا لگایا ہو، اب میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ خود پہچان لیا کریں گے کہ یہ الف لام کون سا ہے. بھائی بھائی دیکھیے، ایک ہے، پہلا ہے الف لام جنسی. اچھا، الف لام جنسی کسے کہتے ہیں؟ بھائی ابھی میں نے تعریف کی تھی، الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اب دیکھیے، ایک لفظ ہے، اس پر الف لام حرفی آیا اور آپ نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس الف لام کے ذریعے اس چیز کی جنس اور حقیقت اور ماہیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. افراد مراد نہیں، ایک ہوتی ہے چیز کی حقیقت اور ایک ہے چیز کے خارج میں جو افراد پائے جاتے ہیں. جیسے انسان، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، یہ انسان کی حقیقت ہے بھائی. اور ایک ہے انسان کے افراد، زید، عمر، بکر، خالد، جن کو آپ دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے، یہ کیا ہیں؟ انسان کے افراد ہیں. تو ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتے ہیں افراد. تو اگر ایک لفظ پر الف لام آئے اور اس الف لام کے ذریعے، تو الف لام ہے حرفی، اور آپ نے پڑھا الف لام حرفی کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو آپ اس میں غور کریں کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اگر اشارہ ہے جنس کی طرف، اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کی طرف، تو سمجھ جائیے یہ الف لام جنسی ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ الف لام جنسی ہے. اور اگر اشارہ جنس کی اور حقیقت کی طرف نہیں ہے بلکہ افراد کی طرف ہے، تو پھر دیکھیں سارے افراد کی طرف اشارہ ہے یا بعض کی طرف. اگر سارے افراد کی طرف اشارہ ہے تو اس کو الف لام استغراقی کہیں گے بھائی. کیا کہیں گے؟ جب سارے افراد کی طرف اشارہ ہو جو خارج میں پائے جاتے ہیں. اور اگر سارے افراد کی طرف نہیں اشارہ، بعض افراد کی طرف اشارہ ہے، کس کی طرف؟ بعض، تو وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں. اگر وہ خارج میں متعین ہیں تو اس کو الف لام عہد خارجی کہیں گے، اور اگر وہ خارج میں متعین نہیں تو اس کو الف لام عہد ذہنی کہیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا الف لام حرفی کتنی قسم پر؟ چار قسم پر. کیونکہ الف لام حرفی کے لیے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اگر اشارہ جنس کی طرف ہو، یا یوں کہ اشارہ حقیقت کی طرف ہو، یا یوں کہ اشارہ ہو ماہیت کی طرف ہو، جنس، حقیقت، ماہیت سب کا ایک ہی معنی ہے، اس لیے میں تینوں لفظ بول رہا ہوں. اگر اشارہ کس کی طرف ہو؟ جنس اور حقیقت کی طرف ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ الف لام جنسی کہیں گے. اگر اشارہ افراد کی طرف ہو، پھر اس میں غور کرو کہ سارے افراد مراد ہیں یا بعض افراد. اگر سارے افراد مراد ہوں تو یہ الف لام کون سا ہے؟ استغراقی ہے. اور اگر بعض افراد مراد ہیں تو پھر دیکھو یہ بعض افراد متعین افراد ہیں یا غیر متعین. بھائی اگر وہ متعین ہیں تو یہ الف لام عہد خارجی ہے, اور اگر خارج میں وہ افراد متعین نہیں تو یہ پھر الف لام عہد ذہنی ہے. بھائی الف لام عہد ذہنی. بھائی دیکھیے مثالوں سے اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں الرجل خیر من المرأتی, الرجل خیر من المرأتی. الرجل پر الف لام آیا بھائی, یہ اب الف لام کون سا اسمیہ یا حرفی ہے؟ الف لام حرفی ہے, کیونکہ رجل یہ اس میں فاعل ہے, اس میں مفعول تو نہیں, ضارب یا مضروب جیسا صیغہ تو نہیں, تو معلوم ہوا یہ الف لام کون سا حرفی ہے. اچھا حرفی. اسی طرح المرأة, الرجل خیر من المرأتی, المرأة پر بھی الف لام آیا, یہ کون سا الف لام ہے؟ اسمی ہے یا حرفی ہے؟ یہ بھی حرفی ہے بھائی, کیونکہ مرأة یہ اس میں فاعل ہے, اس میں مفعول کا صیغہ نہیں. اس میں فاعل ہے, اس میں مفعول کا صیغہ ہو پھر تو الف لام اسمی ہے, ورنہ کون سا الف لام؟ حرفی. معلوم اب اتنا تو طے ہو گیا یہ الف لام حرفی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ الف لام حرفی تو چار قسم پر ہے یا کون سی قسم میں سے ہے. میں نے کیا بتلایا؟ الف لام, الف لام جنسی ہوگا, پھر یا استغراقی ہوگا, یا عہد خارجی ہوگا, یا عہد ذہنی. اب ہم دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں کہ یہاں الرجل سے کیا مراد, الف لام کے لیے اشارہ ہو رہا ہے تو اشارہ جنس کی طرف ہے یا افراد کی طرف ہے؟ بھائی افراد کی طرف اشارہ درست نہیں بنتا. الرجل کا کیا معنی بنے گا جی؟ تمام افراد. اگر الف لام استغراقی مراد لے لیں, تمام افراد رجل جو خارج میں پائے جاتے ہیں, خیر من المرأتی, وہ بہتر ہیں تمام افراد امرأة سے. یعنی یوں کہیں افراد رجل, یعنی رجل کے جو افراد ہیں وہ عورت کے افراد سے, اس جنس کے افراد سے. یہ معنی درست نہیں بنتا, کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ مرد عورت سے افضل ہو. آپ بھی دیکھتے ہیں ایک عورت ہے ایمان والی اور مرد ہے کافر, کون افضل اور بہتر؟ بھائی عورت افضل ہے. دیکھو سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو ضروری نہیں کہ مرد عورت سے کیا ہو افضل, عورت بھی مرد سے افضل ہو سکتی ہے, جیسے میں نے مثال ذکر کر دی. یاد رکھیے یہ الرجل میں الف لام جنسی ہے. کیا ہے؟ جنس کی طرف اشارہ کیا گیا, یعنی جنس رجل یہ افضل ہے, بہتر ہے جنس امرأة سے. جنس رجل کیا ہے؟ بہتر ہے جنس امرأة سے. یعنی یہ جو جنس ہے یہ افضل ہے اس جنس سے, یہ جنس یعنی رجل کی جنس یہ اعلیٰ ہے اس جنس سے. کس سے؟ عورت کی جنس سے. بھائی اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر, تو یہاں جنس مراد ہے افراد نہیں, کیونکہ ابھی میں نے مثال ذکر کر دی, کیونکہ افراد تو عورت کے بھی بہتر ہو سکتے ہیں مرد کے مقابلے میں. ہاں البتہ جنس اعلیٰ ہے, مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے. تو ترجمہ کیا کریں؟ مرد کو فضیلت ہے عورت پر. مرد کو, اور کیا مراد ہے, افراد یا جنس مراد ہے؟ جنس مراد ہے, افراد نہیں. اور اسی طرح ایک فاسق آدمی ہے اور ایک نیک عورت ہے, کون افضل ہے؟ نیک عورت. ظاہر سی بات ہو افراد تو عورت کے بھی افضل ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں افراد مراد نہیں. اگر افراد مراد لیں پھر معنی صحیح نہیں بنتا. معنی کیا بنے گا؟ افراد رجل بہتر ہیں کس سے؟ افراد امرأة سے. حالانکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے نہیں. ابھی میں نے مثالیں ذکر کر دی, عورت بھی افضل ہو سکتی ہے, لہذا وہ معنی صحیح نہیں بنتا. معلوم ہوا یہاں کیا مراد ہے؟ جنس. جنس رجل اعلیٰ ہے کس سے؟ جنس امرأة سے. بھائی کہ مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے بھائی. تو یہاں الف لام کون سا الف لام؟ جنسی ہے. افراد کی طرف اشارہ نہیں بلکہ جنس کی طرف اشارہ ہے, کہ جنس یہ جو رجل جو ہے اس کی جو جنس ہے وہ اعلیٰ ہے کس سے؟ جنس امرأة سے. بھائی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی؟ دوسرا یہ تھا الف لام جنسی. دوسرا ہے الف لام استغراقی. الف لام استغراقی وہ ہے جس کے ذریعے تمام افراد کی طرف اشارہ ہو, تمام افراد کی طرف, وہاں جنس کی طرف اشارہ نہیں ہوگا. جیسے قرآن میں ہے بھائی ان الانسان لفی خسر, ان الانسان لفی خسر. تو دیکھیے الانسان پر الف لام آیا, یاد رکھیے یہ الف لام استغراقی ہے, اور الف لام استغراقی کس کے کیسے تھے جس میں تمام افراد کی طرف اشارہ ہو, تمام افراد اس سے مراد ہوں. تو کیا ترجمہ کریں گے, ان الانسان, یقیناً تمام انسان, یعنی تمام افراد انسان جو ہیں, لفی خسر, وہ البتہ خسارے میں ہیں. تمام افراد انسان البتہ خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. سورت سمجھ میں آ گئی. تو یہاں الف لام جو الانسان پر آیا وہ الف لام استغراقی ہے, اور اس کے لیے اشارہ ہے تمام افراد انسان کی طرف. یہاں جنس کی حقیقت مراد نہیں ہے بلکہ افراد مراد ہیں, اور افراد بھی تمام مراد ہیں. اس لیے کیونکہ اگر تمام افراد مراد نہ لیں تو پھر آگے استثناء صحیح نہیں بنتا. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. تو الا آیا, الا کس لیے آتا ہے, استثناء کے لیے. استثناء کے لیے تو اسی افراد انسان میں سے بعض افراد کو نکالا جا رہا ہے اس حکم سے, تو یہ ہے استثناء. استثناء بھی جانتے ہیں یا نہیں بھائی, ایک مستثنا متصل ہوتا ہے, ایک مستثنا منقطع ہوتا ہے. مستثنا متصل کیسے کہتے ہیں؟ ہاں, مستثنا متصل وہ ہے جو مستثنا منہ کے حکم میں پہلے داخل تھا, پھر الا کے لیے اس کو نکال دیا گیا. اور مستثنا منقطع وہ ہے جو مستثنا متصل کے حکم میں داخل نہ ہو, البتہ اس کو ذکر الا کے بعد کر دیا گیا. مثلا سورت سمجھ میں آ گئی بھائی, یہ مستثنا منقطع ہے. اچھا اب آپ ذرا مجھے بتائیے بھائی, یہ مستثنا متصل ہے یا مستثنا منقطع ہے؟ جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثالثۃ, میرے پاس درجۃ ثالثہ کے طلبہ آئے. الا زیدن, جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثالثۃ الا زیدن, میرے پاس درجۃ ثالثہ والے طلبہ آئے سوائے زید کے. بتائیے یہ مستثنا متصل ہے یا منقطع ہے؟ جی ہاں, آپ کہہ رہے ہیں متصل کہہ رہے ہیں, معلوم ہوا مستثنا کا علم نہیں ابھی آپ کو. یاد رکھیے یہ آپ حکم کبھی بھی نہیں لگا سکتے یہاں پر کہ متصل ہے یا منقطع ہے جب تک آپ کو پوری بات کا پتہ نہیں ہوگا. صرف جملے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے آپ نے حکم نہیں لگانا, بلکہ یہ دیکھیں ذرا, الا اور الا کے ماں بعد کو ختم کر دیں, کیا جملہ رہ گیا؟ جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثالثۃ, میرے پاس درجہ ثالثہ والے آئے. کیا اس میں زید شامل ہے یا شامل نہیں؟ اگر زید ان میں شامل ہے, صرف اس جملے کو دیکھیں, جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثالثۃ, اگر زید بھی درجہ ثالثہ والوں میں سے ہے پھر تو الا زیدن مستثنا متصل بنے گا, اور اگر وہ درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہی نہیں, وہ تو کسی اور درجے میں پڑھتا ہے, تو پھر یہ الا زیدن مستثنا منقطع بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ توجہ ہے سبق کی طرف. مستثنا متصل اور منقطع کو اچھی طرح سمجھ لیں بھائی, ہمیشہ آپ کے کام آئے گا. کہ مستثنا متصل اس کو کہتے ہیں جو پہلے حکم میں داخل ہو, پھر اس کو الا کے ذریعے اس حکم سے نکال دیا جائے. لہذا اگر زید بھی درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے, تو اب میں جب کہوں گا آپ سے جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثالثۃ, میں نے آپ سے کیا کہا, میرے پاس کون آئے؟ درجہ ثالثہ والے آئے, اور آپ ان سب کو جانتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو پتا ہے زید بھی ان میں سے ہے, تو آپ کیا سمجھے کہ زید میرے پاس آیا ہے یا نہیں آیا؟ جا صرف اس جملے کو دیکھو, استثناء کو چھوڑ دو, جا جانی طلبت الدرجت الثالثۃ، اتنا جملہ ہے، الا زیدن ابھی میں نے نہیں کہا، جب میں نے کیا کہا جانی طلبت الدرجت الثالثۃ، میرے پاس درجہ ثالثہ والے آئے، اور آپ ان ساروں کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ آپ ان ساروں کو جانتے ہیں، اور زید بھی اس میں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ زید بھی اسی میں پڑھتا ہے. تو جب میں نے صرف اتنا جملہ آپ سے کہا جانی طلبت الدرجت الثالثۃ، میرے پاس تیسرے درجے والے طلبہ آئے تھے، آپ کیا سمجھے زید آیا ہے یا نہیں؟ زید آیا ہے. دیکھا یہ طلبہ درجہ ثالثہ کو میں زید شامل ہے. اب آگے جب میں کہوں گا الا زیدن، اب میں نے زید کو ان مجیئت کے حکم سے نکال دیا، معلوم ہوا باقی درجہ ثالثہ والوں کے لیے مجیئت ہے، وہ آئے ہیں، لیکن زید کے لیے مجیئت والا حکم نہیں، وہ آیا نہیں. تو دیکھو یہ الا اگر نہ ہوتا تو زید بھی ان میں شامل تھا، لیکن الا نے کیا کیا، زید کو اس مجیئت کے حکم سے نکال دیا کہ معلوم ہو وہ نہیں آیا، باقی آئے ہیں. تو یہ ہے مستثنا متصل. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مستثنا متصل کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے حکم میں داخل تھا پھر اس کو الا کے ذریعے نکال دیے، یہ ہے مستثنا متصل. جبکہ بعین ہی یہی جملہ مستثنا منقطع کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کس طرح؟ آپ دوسری صورت بناؤ. میں نے آپ سے یہی جملہ کہا جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثالثۃ، میرے پاس کون سے درجے والے آئے؟ درجہ ثالثہ والے طلبہ آئے، اور آپ ان سب کو جانتے ہیں، اور زید تو ان میں نہیں پڑھتا، یہ بھی آپ جانتے ہیں. اب دوسری صورت ہے، فرض کریں اب زید ان میں نہیں پڑھتا، بلکہ زید تو رابعہ میں پڑھتا ہے یا خامسہ میں پڑھتا ہے. تو جب میں نے آپ سے کہا جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثالثۃ، میرے پاس درجہ ثالثہ والے طلبہ آئے، تو آپ جانتے ہیں کہ تو آپ مجھے بتائیے زید بھی آیا ہے یا نہیں؟
نہیں،
کیونکہ زید تو ان میں داخل ہی نہیں. میں تو صرف کس کی بات کر رہا ہوں؟ درجہ ثالثہ والوں کی، اور زید تو ثالثہ میں پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ ان میں شامل ہی نہیں ہے. تو زید ان میں پہلے سے ہی داخل نہیں ہے. اب آگے پھر میں کہتا ہوں الا زیدن، اب یہ کون سا مستثنا؟ یہ منقطع ہے، کیونکہ یہ پہلے سے ان میں داخل نہیں. تو معلوم ہوا مستثنا الا کے لانے سے پہلے اگر وہ ماقبل میں داخل تھا اور پھر الا کے ذریعے اس کو نکالا گیا اس حکم سے، تو یہ کیا ہوگا؟ مستثنا متصل. اور اگر وہ داخل تھا ہی نہیں پھر بھی اس کو الا کے ساتھ ذکر کر دیا گیا، تو یہ کیا ہے؟ مستثنا منقطع ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا یہی جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثالثۃ الا زیدن، یہ مستثنا متصل کی مثال بھی ہو سکتی ہے، اور یہ مستثنا منقطع کی مثال بھی ہو سکتی ہے. تو مستثنا متصل تبھی کہیں گے جب آپ کو یقینی طور پر پتا ہو کہ زید ان میں داخل تھا پھر الا کے لیے نکال دیا گیا، اور مستثنا منقطع تب اس کو کہیں گے جب آپ کو یقینی طور پر پتا ہو کہ زید تو ان سے پڑھتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ مستثنا منقطع ہوگا. صورت سمجھ میں ہاں نحو کی کتابوں میں مستثنا منقطع کی مثال ذکر کرتے ہیں، جاءنی القوم الا حمارن، کیونکہ وہ بہت واضح مثال ہے اس لیے ذکر کرتے ہیں. جاءنی القوم، میرے پاس وہ لوگ آئے، الا حمارن سوائے گدے کے. اب دیکھو گدے کا الا کے ساتھ استثناء کیا گیا، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ حمار القوم میں داخل نہیں، کیونکہ القوم مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ مردوں کی جماعت. اور گدا وہ تو انسان ہے ہی نہیں، تو جب مردوں کی جماعت کا ذکر ہوا وہ تو ان کے اندر داخل ہی نہیں ہے یقینی اور قطعی طور پر. جب جاءنی القوم میں نے کہا وہ لوگ میرے پاس آئے، کوئی متعین جماعت مراد ہے، تو اب کیا گدا بھی ان میں شامل ہے؟ الا حمارن کو ذرا ختم کرو، جاءنی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے، تو کیا حمار ان میں داخل ہے؟ آپ کے ذہن میں آیا نہیں، کیونکہ وہ تو ان میں داخل ہی نہیں. میں نے تو القوم کا لفظ ذکر کیا، اور القوم تو مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں، تو معلوم ہوا صرف وہ جو متعین مرد ہیں وہ میرے پاس آئے ہیں. پھر یہ پہلے بھی داخل نہیں تھا، پھر الا حمارن الا کے ساتھ حمار کو ذکر کر دیا گیا، یہ تو پہلے ہی داخل نہیں تھا. تو معلوم ہوا یہ کون سا مستثنا ہے؟ مستثنا منقطع ہے. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو مستثنا کتنے قسم پر؟ دو قسم، ایک متصل ایک منقطع. متصل وہ ہے جو اگر الا اور مستثنا کو ختم کر دیں تو وہ ان میں داخل ہو، پھر الا کے لیے اس کو کیا کر دیا گیا نکال دی. یہ معلوم متصل ہے, پہلے داخل تھا پھر نکال دیا گیا, اور منقطع جو پہلے داخل ہی نہ ہو گئی. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو یہ ہے مستثنی, متصل اور منقطع. تو بات یہاں چل رہی تھی ان الانسان لفی خسر, یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں. یہاں پر الف لام کون سا مراد دیا گیا؟ الف لام استغراقی. یہ تمام والا لفظ ترجمے میں میں جو لا رہا ہوں تمام انسان, یہ کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ الف لام کا. یہ الف لام کے ذریعے جو اشارہ ہوا تمام افراد کی طرف, تو یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں. تو الف لام کون سا بنایا گیا یہاں پر؟ آپ تفاسیر اٹھائیں گے, مفسرین حضرات نے وہاں لکھا ہوگا کہ الف لام استغراقی ہے. اب وجہ کیا کہ الف لام استغراقی کیوں ہے؟ وجہ یہ کہ آگے الا آ رہا ہے, اور الا کس لیے آتا ہے؟ استثناء کے لیے, استثناء کے لیے. اور آگے استثناء تب ہی صحیح بنے گا جب اس الف لام کو الف لام استغراقی بنایا جائے. جب تمام انسان مراد لے لیے, تمام انسان خسارے میں ہیں, کوئی فرد بھی نہیں بچا, تمام انسان کس میں ہیں؟ الا الذین آمنوا, کچھ لوگوں کو نکال لیا گیا اس میں سے. تو پہلے داخل تھے, اب کیا کر دیا گیا؟ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہیں. تو یہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہیں, یہ بھی تمام انسانوں میں شامل تھے یا نہیں؟ ہاں شامل تھے. پھر الا کے ساتھ ان کو نکال لیا گیا, تو یہ کون سی قسم بن گئی؟ مستثنا متصل ہوا. کیا ہوا؟ ہاں تو یہ الانسان میں الاسلام استغراقی اس لیے لیا گیا کیونکہ اگر الاسلام استغراقی نہ لیں تو آگے جو الا کے بعد ہے اس کو نہ مستثنا متصل بنایا جا سکتا ہے, نہ مستثنا منقطع بنایا جا سکتا ہے. اور مستثنا کی تو دو ہی قسمیں ہیں, یا متصل ہوگا یا منقطع. آگے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کو متصل, یہ متصل ہے یا منقطع ہے. تو لہذا اس لیے اس الف لام کو کس معنی پر محمول کیا گیا؟ استغراق کے معنی پر. اور اب مستثنا صحیح ہو گیا کہ پہلے یہ ان میں داخل تھے, پھر ان کو کیا کر دیا گیا؟ اسے نکال. معلوم ہو یہ مستثنا متصل ہے. بھائی کیوں؟ اگر اس کو الف لام استغراقی نہ بنائیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا, اگر انسان میں الف لام کو استغراقی نہ بنائیں تو مستثنا متصل بھی نہیں بنتا, یہاں مستثنا منقطع بھی, کیونکہ متصل کہتے کس کو ہے؟ مستثنا متصل, جو پہلے داخل تھا پھر کیا کر لیا گیا, اور منقطع کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے داخل ہی نہیں تھا لیکن الا کے بعد اس کو ذکر کر دیا گیا. تو بھئی یہاں جب الف لام استغراقی نہیں تو پھر تعین ہی نہیں ہو سکتی کہ اسے متصل مراد لیں یا منقطع, کوئی ایک بھی کسی کی بھی تعین نہیں ہو رہی, پتہ ہی نہیں چلے گا پھر. سمجھ میں آیا بھائی؟ حالانکہ پتا تو چلنا چاہیے یہ متصل ہے یا منقطع. جب پتہ ہی نہیں چل رہا تو کس کیا بنائیں گے اس کو؟ متصل بھائی کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کی بھی وجہ نہیں بھی سمجھ میں آ رہی, منقطع بنا رہے ہیں پھر بھی. لہذا ایک صورت ہے, الاسلام کون سا مراد لے لو؟ استغراقی. آپ مستثنا متصل آرام سے بن جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ انسان کی جنسی لے لیں, ہاں حقیقت انسان خسارے میں ہے, معلوم افراد نہیں خسارے میں, کس کوئی فرد خسارے میں نہیں ہے, پھر تو یہ معنی بن جائے گا علی اسلام جنسی مراد, حقیقت نہیں خسارے میں, نقصان میں. بھائی سمجھ میں آیا؟ کون نقصان میں ہیں؟ افراد نقصان میں ہیں بھائی, نقصان میں ہیں خسارے میں. اس کے بعد ہے الف لام عہد خارجی. الف لام عہد خارجی وہ ہے جس کی بھی اشارہ افراد کی طرف ہے لیکن تمام افراد کی طرف نہیں بلکہ بعض کی طرف, اور وہ بعض بھی متعین ہوگا. وہ کیا ہوں گے؟ وہ بعض بھی متعین ہوں گے. مثلا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں, جاءنی رجل امسی, جاءنی رجل امسی, کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا, ایک مرد آیا تھا. میں نے رجل النکرہ ذکر کیا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پھر اس کا اکرام کیا. تو جب ایک دفعہ چیز ذکر ہو جائے تو متعین ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ایک چیز کا ذکر آ گیا, آپ کو پتا چل گیا یا نہیں؟ دیکھیے, جاءنی رجل امسی, گزشتہ کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا, فاکرمت الرجل, تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. الاسلام کے الرجل پر میں الاسلام لایا, اور الاسلام کے ذریعے اس متعین رجل کی طرف اشارہ کر دیا جس کا ابھی ذکر ہوا تھا. ترجمہ کیا ہوگا؟ فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ, تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. ترجمے پہ نظر ہے الرجل کا کیا ترجمہ کر رہا ہوں, وہ آدمی یا اس آدمی, اور آپ بھی سمجھ گئے کون سا آدمی مراد ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا. آپ نے اس کو دیکھا نہیں, آپ کی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ابھی میں نے ذکر کر دیا یا نہیں؟ جب میں نے کہہ دیا میرے پاس کل ایک آدمی آیا تھا, پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. آپ نے آدمی کو تو نہیں دیکھا, لیکن یہ جو میں نے کہا نا اس آدمی, آپ میرا اشارہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کون سا آدمی مراد ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا جو کل میرے پاس آیا تھا؟ دیکھا, جب ایک دفعہ چیز آ جائے تو متعین ہو جاتی. آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے اس کو, اس کے نام وغیرہ کھولیے کسی چیز کا نہیں پتا, اور میں پھر اشارہ کر رہا ہوں میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. اشارہ کر رہا ہوں یا نہیں؟ اور آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جس کا ابھی, جس کی میں نے ابھی بات کی, جس کا ابھی ذکر کیا تھا میں نے. تو دیکھو بغیر دیکھے بھی چیز متعین ہو جاتی ہے جب ایک دفعہ اس کا ذکر ہو جائے بھائی. ورنہ اگر یہ پیچھے جانی رجلن امسی اس جملے کو ہٹا دیں, اب میں آپ سے 100 دفعہ بھی آپ کو کہوں فاکرمت الرجل, میں نے اس آدمی کا اکرام کیا, آپ کو نہیں پتا چلے گا یہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب ایک دفعہ پیچھے ذکر آ جائے جانی رجل امس, کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا فاکرمت الرجل, میں نے اس آدمی کا اکرام کیا, تو دیکھا آپ بھی سمجھ گئے. معلوم ہو یہ وہ اس آدمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جس کا ابھی اس نے ذکر کیا تھا متکلم نے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہو ایک دفعہ چیز جب ذکر ہو جائے چاہے بے شک نہ دیکھی ہو لیکن کیا ہو جاتی ہے؟ متعین ہو جاتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے جانی رجل میں نکرہ لایا کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں, تم نکرہ ایک آدمی آیا تھا میرے پاس, پھر آگے میں نے آپ ایک دفعہ ہو گیا ذکر تو متعین ہوا, اب میں اسی کے بارے میں بات کروں گا تو الف لام کے ساتھ اشارہ کر سکتا ہوں اس کی طرف. فاکرمت الرجل, تو میں نے اس آدمی کا ذکر, تو ار رجل پر جو الف لام آیا اس کے ذریعے جن سے رجل کی طرف اشارہ ہے, جنس کا اکرام نہیں ہو سکتا, کس کا اکرام ہو سکتا ہے؟ افراد کا. معلوم افراد مراد ہے. اچھا افراد, رجل سے تمام دنیا کے رجل مراد ہوں؟ نہیں, کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کیا کر لے تمام دنیا کے مردوں کا کیا کر لے اکرام کر لے. اچھا پھر بعض معین مراد ہوں گے, ہاں اب ترجمہ ٹھیک بنتا ہے کہ وہ متعین فرد جس کا بھی ذکر ہوا تھا وہ مراد ہے. میں بعض کا لفظ ساتھ ملاتا ہوں, بعض متعین مراد ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بھی ہو سکتا ہے, دو بھی ہو سکتے ہیں, تین یا اس سے زیادہ بھی. ار رجل کا کیا معنی؟ وہ ایک آدمی. ار رجلانی کا کیا معنی؟ وہ دو آدمی. ار رجال کا کیا معنی؟ وہ کئی آدمی جتنے بھی ہیں. تو اس الف لام کے لیے ایک مفرد پہ داخل ہوگا تو ایک کی طرف اشارہ ہوگا, تثنیہ پہ داخل ہوگا تو دو کی طرف اشارہ ہوگا, جمع پر داخل ہوگا تو کئی کی طرف اشارہ ہوگا, کئی افراد کی طرف. تو اسی لیے میں بعض کا لفظ آ رہا ہوں الف لام. تو یہ الف لام عہد خارجی ہے. کیا ہے الف لام عہد خارجی؟ وہ ہے جس کے لیے بعض متعین افراد کی طرف اشارہ کیا جائے. دیکھو یہ رجل متعین تھا یا نہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا؟ ایک دفعہ جب ذکر کر دیا تھا تو وہ متعین ہو گیا تھا, اسی لیے آپ بھی میرا اشارہ سمجھ گئے کہ اس آدمی کی طرف اشارہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ الف لام عہد خارجی ہے. اور چوتھی قسم ہے الف لام عہد ذہنی. الف لام عہد ذہنی, الف لام عہد ذہنی یہ ہے کہ آپ ذہن میں ایک جنس کے افراد کسی فرد کا تصور کر لیتے ہیں. یہ یوں کہیں, آپ ذہن میں کسی جنس کا تصور کرتے ہیں, اور جنس کا تصور بغیر افراد کے تو نہیں ہوتا. بھائی آپ ذرا ذہن میں حیوان ناطق کا تصور کریں, یہ انسان کی جنس ہے نا, حقیقت ہے جی. حیوان ناطق کا تصور کریں, کر لیا؟ جیسے حیوان ناطق کا تصور کیا, اکیلا حیوان ناطق کا تصور ہوا یا ایک فرد آ گیا آپ کے ذہن میں؟ اس کا ایک فرد آ گیا. تو جنس کا تصور ہمیشہ کس کے ذمن میں ہوتا ہے؟ فرد کے ذہن. تو اس کا ایک فرد ذہن میں آ جاتا ہے. بھائی میں نے آپ سے کہا گدھے کی حقیقت ہے حیوان ناحق, حیوان ناحق, میں نے کہا ذرا اس حیوان ناحق اس جنس کا ذرا ذہن میں تصور کرو. تصور کر لیا, دیکھو اکیلا حیوان ناحق جنس کا تصور اکیلا نہیں بلکہ گدھے کا ایک فرد آپ کے ذہن میں آ گیا, اس کا ایک فرد کا آپ کے ذہن میں تصور آ گیا. اسی طرح اور دیکھ لیجئے, گھوڑے کی حقیقت ہے حیوان فاحل, بھائی فاحل ہن ہنانے والا حیوان. اب ذرا حیوان فاحل اس حقیقت کا ذہن میں ذرا تصور کرو. آپ جیسے اس حقیقت کا تصور کریں گے, ذہن میں لائیں گے حیوان فاحل, اکیلی نہیں آئے گی یہ حقیقت, ایک فرد کے ذمن میں آئے گی. یعنی ایک فرد آپ کے ذہن میں گھوڑے کا آ جائے گا کہ یہ ہے جس کی حقیقت کیا ہے, حیوان فاحل ہے. حیوان ناطق کا تصور کریں گے کہ انسان کا تصور, کوئی ایک انسان ذہن میں آ جائے گا کہ یہ ہے حیوان ناطق. بھائی تو جنس کا اکیلا تصور نہیں ہوتا بلکہ کس کے ذمن میں تصور ہوتا ہے, فرد کے ذمن میں. بھائی جب جنس کا تصور کریں گے فرد ذہن میں آ جائے گا. تو علیہ السلام عہد ذہنی کی بات کر رہا ہوں, جس کے ذریعے اشارہ افرد کی طرف بعض افراد کی طرف ہوتا ہے, لیکن وہ افراد غیر معین ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ افراد غیر معین ہوتے ہیں. جیسے اس کی بڑی پیاری مثال بھائی دیکھیے, قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابا جان, آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے, آج ہم جنگل میں شکار کھیلنے جا رہے ہیں, آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, یہ بھی وہاں کھیل کود لے گا, کھا پی لے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے اولاً تو تیار نہ ہوئے, لیکن جب انہوں نے بڑا اعتماد دلایا تو ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. اچھا تو جب وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام تیار نہ ہوئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے, اخاف ان یاکلہ الذئب, مجھے خوف ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. تو دیکھیے یہاں پر الذئب آیا, الذئب ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو, اور اس پر الف لام آ رہا ہے بھائی یہاں آیت کے اندر الذئب. اب آپ مجھے بتائیے کیا الذئب پر جو الف لام آیا یہ کون سا ہے, اسمیہ یا حرفی ہے؟ حرفی ہے, اسمی نہیں, کیونکہ ذئب یہ اس میں فاعل ہے, اس میں مفعول کا صیغہ تو نہیں, تو یہ الف لام حرفی ہے. اچھا اب الف لام حرفی کے لیے تو کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے, تو کیا یہاں جنس کی طرف اشارہ ہے؟ جنس کی طرف اشارہ نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو کھا جائے گا کیا, الذئب جنس بھیڑیا, بھیڑیے کی جو جنس ہے اور حقیقت ہے وہ اس کو کھا جائے گی, کیونکہ حقیقت کسی چیز کی وہ کسی کو نہیں کھاتی بلکہ اس کے افراد کھا, بھیڑیے کی حقیقت نہیں کسی کو کھاتی بلکہ بھیڑیے کے جو افراد خارج میں پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر وہ کھاتے ہیں. تو لہذا معلوم ہوا الاسلام جنسی یہاں مراد نہیں. اچھا پھر معلوم ہوا افراد مراد ہیں جنس مراد نہیں, تو پھر تمام افراد بھی مراد لے سکتے ہیں یا نہیں؟ الف لام استغراقی ہو جائے, تمام افراد بھی مراد نہیں لے سکتے, کیونکہ پھر معنی ہوگا کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو تمام دنیا کے بھیڑیے کھا جائیں گے, حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تمام دنیا کے بھیڑیے اکٹھے ہو جائیں. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا معلوم الف لام استغراقی بھی نہیں. اچھا پھر الف لام عہد خارجی بنا لیتے ہیں. الف لام عہد خارجی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ خارج میں کسی معین فرد یا افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں الذئب کا معنی ہوگا وہ بھیڑیا, ایک متعین بھیڑیے کی طرف اشارہ ہو جائے گا. خارج میں متعین ہے نا, تو حضرت یعقوب, تو پھر ترجمہ یہ ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوں فرما رہے ہیں, مجھے خوف ہے کہ اس کو وہ والا بھیڑیا کھا جائے گا, کسی متعین بھیڑیے کی طرف اشارہ. حالانکہ کوئی بھیڑیا وہاں متعین تھا نہیں, کوئی بھیڑیا متعین معلوم ہو, یہ الف لام عہد آخری قسم الف لام عہد ذہنی رہ گئی. معلوم ہو یہاں الف لام عہد ذہنی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ذہن میں جن سے بھیڑیے کا تصور کیا، کس کا؟ اور جن سے بھیڑیا کس کے ساتھ آیا؟ اس کا ساتھ فرد بھی ذہن میں آ گیا، اور اس فرد کی طرف اشارہ کر دیا، اس فرد کی طرف. تو خارج ذیب سے مراد خارج میں کوئی متعین بھیڑیا نہیں، بلکہ ذہن میں وہ جو ایک بھیڑیے کا کوئی ایک فرد آ گیا، اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھے خوف ہے اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. اور یاد رکھیے، یہ جو الف لام عہد ذہنی جس لفظ پر داخل ہوتا ہے، لفظوں کے اعتبار سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکیرہ ہی رہتا ہے. الذئب لفظوں میں یہ معرفہ بن گیا، کیونکہ کون سا الف لام آیا؟ الف لام حرفی، اور الف لام جس حرف پر داخل ہو اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ معرفہ. تو الذئب کا لفظ کیا ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے معرفہ، لیکن معنی کے اعتبار سے ابھی بھی نکیرہ ہے. یعنی ذئب ان کا کیا ترجمہ آپ کرتے ہیں؟ کوئی بھیڑیا، کوئی ایک بھیڑیا. اور الذئب کا بھی وہی ترجمہ ہے، کوئی بھیڑیا. چنانچہ اسی لیے ترجمہ کیا کریں گے؟ اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہ ان کو، اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. دیکھا، سمجھ میں آ گئی بات؟ خلاصہ کلام یہ کہ الف لام دو قسم پر ہے، ایک الف لام اسمی، ایک الف لام حرفی. الف لام اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول کے صیغوں پر داخل ہو، اور یہ دراصل اس میں موصول ہوتا ہے بمانے الذی کے بھائی. اور دوسرا الف لام حرفی ہے. الف لام حرفی کے لیے کسی اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوگا. یہ سب سے ضروری جملہ یاد رکھنا کہ الف لام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. پھر اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا یا کس کی طرف؟ افراد کی طرف. اگر جنس کی طرف اشارہ ہوا تو یہ الف لام جنسی ہے، اگر افراد کی طرف اشارہ ہے پھر دیکھیں، غور کریں کہ تمام افراد کی طرف اشارہ ہے یا بعض افراد کی طرف اشارہ ہے. اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہو تو یہ الف لام استغراقی ہے، اور اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہو پھر غور کریں کہ وہ بعض افراد خارج میں متعین ہیں یا متعین نہیں. اگر وہ بعض افراد خارج میں متعین ہیں تو وہ کیا ہے؟ الف لام، الف لام عہد خارجی. اور اگر وہ بعض افراد خارج میں متعین نہیں تو وہ الف لام عہد ذہنی ہے. بھائی تفصیل یاد رہے گی؟ کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آئی؟ حل ہو گیا؟ مستثنی متصل منقطع کا پتہ چل گیا؟ ہاں. اب صرف حمار پہ نظر نہ کرنا کہ حمار لفظ آئے گا تو منقطع بنائیں گے، ورنہ نہیں بنانا. نہیں، خود دیکھو پہلے داخل تھا یا داخل نہیں. جہاں طے نہیں ہو سکتا کہ داخل تھا یا داخل نہیں تھا، وہاں یہ بھی نہیں طے ہو سکتا کہ متصل ہے یا منقطع. پہلے طے ہوگا کہ یہ داخل تھا یا داخل نہیں، پھر آگے طے ہوگا کہ یہ متصل ہے یا مستثنی منقطع ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا چلیے، بس بھائی. ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.